بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. آج کل ہمارے ملک میں تحفظ نسواں بل کی حمایت یا مخالفت ہو رہی ہے، اس کی مخالفت کرنے والوں کی اکثریت حب علی کی وجہ سے نہیں، بغض معاویہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان مولویوں کی نظریں اسلام کی حفاظت نہیں، بلکہ اسلام آباد میں کرسی اقتدار کا حصول ہے. اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ ان کے دل میں اسلام کا درد ہے، کہ اللہ کی حدود میں ترامیم کی جا رہی ہیں، تو کم از کم یہ اس مذہب سے تعلق توڑ لیتے جس مذہب میں ہر طرح کی چھوٹ ہے. اور حکومت بھی اگر اس بل کو یہ کہہ کر نافذ کر دیتی کہ یہ فقہ حنفی کے ماننے والوں کی اکثریت کا ملک ہے، اور ہم اس فقہ کو نافذ کر رہے ہیں، تو شاید اتنی مخالفت کبھی نہ ہوتی. کیونکہ جو کچھ اس بل میں آیا ہے اس میں اکثر چیزیں فقہ حنفی کی ہیں، جیسا کہ ہدایہ میں رضامندی کے ساتھ بدکاری کرنے والی عورت پر کوئی حد نہیں، بادشاہ پر کوئی حد نہیں، چھوٹ دی گئی ہے. یہ کہہ کر اگر اس بل کو نافذ کر دیا جاتا تو شاید اتنی مخالفت نہ ہوتی. اب یہ کہہ کر بل کو نافذ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں، اور کتاب و سنت کے ماننے والوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک حد کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہ الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ان حدوں کو مانے، یدخلہ جنات تجری من تحتہ الانہار، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ عرب کے معاشرے میں باغوں کا تذکرہ اور ایسے باغ جس میں نہریں جاری ہوں، بڑا عجیب تذکرہ لگتا تھا ان کو، ریگستان کے رہنے والے، دریاؤں اور نہروں کو ترسنے والے، باغات سے محروم۔ اللہ تعالی نے ایسے باغوں کا وعدہ کیا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کی مخالفت کرنے والے جو اللہ کی حدوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدودوں کو پھلانگے، اللہ اس کو ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس جہنم میں اس کو ذلیل کر دینے والا عذاب بھی ہوگا۔ اللہ کی حدیں جن میں ترمیم کا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ تھا، آپ کو حضرت خولہ کو واقعہ یاد ہی ہے جس میں حضرت خولہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور آ کر اپنے شوہر کی ایک بات کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، اس کا تذکرہ کرتی ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس قانون میں ترمیم کر دیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حکم میں نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ نبی اللہ کے قانون میں ترمیم کرے۔ کہا خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جب تیرے شوہر نے تجھ کو ماں کہہ دیا ہے، اب طلاق ہو گئی ہے، علیحدگی کرنی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خولہ منتیں کرتی رہی اور اللہ کے نبی انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیات اتاری قد سمع اللہ قال التی تجادلک فی زوجہا، اے اللہ کے نبی اس عورت کی بات تیرے رب نے سن لی اور قانون میں ترمیم کر دی، آئندہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہے تو وہ اس پر حرام نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ اللہ کے قانون کو بدل دیں یا اللہ کے قانون میں ترمیم کر دیں۔ یہ پکڑ جو اللہ تعالی نے اپنے نبی پر کی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں تو اس کو کیسے حرام کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے جو تیوری چڑھائی یا منہ موڑا اور اللہ کے نبی پر پکڑ ہوئی کہ تیرے پاس ایک نابینا چل کر آیا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یتزکا، اے نبی تیرے پاس ایک نابینا چل کر آیا ہے اور وہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے اور تو تیوری چڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی یہ ام مکتوم کے بیٹے آپ کی مجلس میں آتے، اللہ کے نبی اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھاتے اور فرماتے کہ اس نابینے کے بارے میں رب نے مجھ کو ڈانٹا۔ نبی کو بھی کوئی اختیار نہیں، اور کسی آدمی کو بھی سفارش کا بھی اختیار نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرے۔ وہ واقعہ جو اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ان قریشن اہمہم شان المرأۃ المخزومیہ، کہ ایک مخزومی بنو مخزوم کی عورت کے بارے میں قریش کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اس نے چوری کر لی، اب چوری کی سزا، چوری کی حد لاگو ہونے پر قریشیوں کی ناک کٹتی ہے۔ اس معاملے میں عجیب سی صورتحال کا شکار ہوئے، کہنے لگے من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہے جو اللہ کے نبی سے اس معاملے میں گفتگو کرے؟ فقالوا ومن یجترئ علیہ، آپس میں کہنے لگے کس کی اتنی جرت ہے کہ اللہ کے نبی سے، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرے، کس کی جرت ہے؟ ومن یجترئ علیہ الا اسامہ بن زید، کہنے لگے ہاں ایک شخصیت ایسی ہے جس کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے، جس کو اللہ کے نبی ایک ران پر دوسری نان پر حسن اور حسین کو بٹھا کر کہا کرتے تھے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کہا یہ جرت اسامہ بن زید ہی کر سکتا ہے، کیوں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کا محبوب ہے۔ فکلمہ اسامہ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ گئے اور جا کر اللہ کے نبی سے گفتگو کی، اللہ کے نبی، فاطمہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی، اس کو معاف کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے لال ہو گئے اور فرمانے لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اللہ نے جو قوانین قائم کر رکھے ہیں ان قوانین میں ترمیم کروانے کے لیے آئے ہو؟ ثم قام فاختطب الناس، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ ثم قال انما اهلك الذين قبلكم، فرمانے لگے تم میں سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں، انہم كانوا اذا سرق فيهم الشریف ترکوه واذا سرق فيهم الضعيف اقام علیہ الحد۔ فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان میں سے اگر کوئی امیر آدمی چوری کرتا اس کو معاف کر دیا جاتا، اور اگر غریب چوری کرتا اس پر حد قائم کر دی جاتی۔ یعنی یہ تفریق کہ کسی کو چھوڑ دیا جائے، حکومت جس کے بارے میں سفارش کرے اس کو معاف کر دیا جائے، سپریم کورٹ نے اس کے قتل کا فیصلہ دے دیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ دے دیا، شریعت بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو قتل کیا جائے، کوئی معافی نہیں، اور وارث دیت لینے کے لیے تیار نہیں، حکومت نے اٹھا کر اس کو برطانیہ بھیج دیا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ جس کو چاہے سولی پر چڑھا دیں، جس کو چاہے معاف کر دیں، فرمایا ہلاکت کا ایک سبب ان قوموں کا یہ بھی تھا۔ پھر آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطْمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے، اس میں ترمیم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے رب کی سزاؤں میں سے جو چاہے اڑا دے، جو چاہے رکھ دے۔ مقداد بن اسود اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ارائیت ان لقیت رجلا من الکفار، اے اللہ کے نبی بھلا بتلائیے اگر میں لڑائی کرتے ہوئے کافروں میں سے کسی کافر کے ساتھ مقابلہ کروں، فضربا احدا یدیا، اور وہ کافر میرے ایک ہاتھ کو کاٹ ڈالے، میرے ایک بازو کو کاٹ ڈالے، وہ اس پر ضرب لگائے بسیف تلوار کے ساتھ، فقطعہا، اور وہ میرے بازو کو کاٹ ڈالے اور پھر ایک درخت کے پیچھے چھپ جائے، ایک درخت کی پناہ لے لے، فقال اسلمت للہ، اور درخت کے پیچھے چھپ کر کہے لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں ہے فلما احویت لاقتلہ، جب میں اس پر قابو پا لوں تاکہ میں اس کو قتل کر ڈالوں، قال لا الہ الا اللہ، وہ قتل ہونے سے پہلے زبان سے اگر یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اقتلہ بعد ان قالہا، کیا میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو قتل کر دوں یا قتل نہ کروں جبکہ اس نے میرا ایک بازو اڑا دیا ہے؟ قال لا تقتل، آپ نے فرمایا اے مقداد اس کو قتل نہ کرنا، فقال یا رسول اللہ انہ قطع احدا یدی، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل ہو، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تو اس کو قتل نہ کرنا، قانون ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ لے اس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون ہم سے محفوظ کر لیا، یہ قانون ہے اسلام کا. اور مقداد پوچھتے ہیں کہ اگر وہ میرا بازو کاٹ ڈالے اور پھر درخت کے پیچھے پناہ لے کر لا الہ الا اللہ کہے، آپ نے فرمایا اس کو قتل نہ کرنا، کہا اللہ کے نبی اس نے میرا بازو کاٹ ڈالا ہے، کہا پھر بھی اس کو قتل نہ کرنا، اگر تو اس کو قتل کرے گا جیسے وہ جہنم میں جانے کا حقدار تھا، وہ جنت میں چلا جائے گا اور تو جہنم میں چلا جائے گا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى اناس من جہینتا، اللہ کے نبی نے ایک لشکر جہینا قبیلے کے لوگوں کی طرف بھیجا، فاتیت علی رجل منہم فذهبت اطعنہ فقال لا الہ الا اللہ، میں نے ایک آدمی کا پیچھا کیا اور میں نے اس کو نیزہ دے مارا، اب نیزہ مارنے سے پہلے اس نے کہا لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا، کافر تھا، فطعنتہ فقتلتہ، میں نے لا الہ الا اللہ سننے کے بعد نیزے سے اس کو قتل کر ڈالا، فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے اللہ کے نبی کو اس واقعے کی اطلاع دی، فقال اقتلتہ وقد شہد اللہ الہ الا اللہ، آپ فرمانے لگے اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ سننے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا؟ قلت یا رسول اللہ انما فعل ذلك تعوزا، اے اللہ کے نبی اس نے ڈر کر لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میرے نیزے کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا اور اس نے اس ڈر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال فهل شققت عن قلبه، اے اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جات یوم القیامت قالہ مرارا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ پھر تو اب کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ اے اسامہ پھر تو کیا کرے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ اے اسامہ پھر تو کیا کرے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، اتنا بڑا جرم میں کر بیٹھا کہ میں نے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو لا الہ الا اللہ سننے کے بعد کہ جب اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت مجھ پر حرام ہو گئی تھی، میں لا الہ الا اللہ سننے کے بعد پھر اس کو قتل کر بیٹھا. ایسا ہی واقعہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی پیش آیا. ان دلائل سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں ترمیم کرنا نبی کے اختیار میں نہیں، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرنا نبی کے اختیار میں نہیں، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے بعد پھر اس کی خلاف ورزی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ صحابی کہتا ہے کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. اب بدکاری کی سزا، بدکاری کا قانون کیا اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے یا نہیں کیا؟ جس کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں، یہ بل قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، فرمایا الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فرمایا اللہ تعالی نے بدکاری کرنے والا مرد ہو یا بدکاری کرنے والی عورت ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، فجر دو کل واحد منہما میں اتا جلدا، ان دونوں کو سو سو کوڑے مارو. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور دیکھنا سزا دیتے ہوئے تمہارے دل میں ترس نہ آئے کہ تم ان پر ترس کھا کر کہو کہ ہائے ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے، تمہارے دل میں ان کے بارے میں ترس نہ آئے، ورنہ یہ ہوگا کہ ترس آنے کی وجہ سے اللہ کے بارے میں تم اپنے دل میں یہ سوچو گے اللہ بڑا ظالم ہے اور میں بڑا نرم دل ہوں، میں بہت رحم دل ہوں. کوڑے مارتے ہوئے تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی ان کے لیے محبت یا ترس پیدا نہ ہو، ورنہ اللہ کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اللہ بڑا ظالم ہے اور میں بڑا نرم دل ہوں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، ایمان تمہارا اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی ایک جماعت ان کی سزا کے موقع پر وہاں موجود رہے تاکہ سزا دیکھنے کے بعد وہ اس بدکاری کے کام کو سر انجام نہ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید ولا تاخذکم فی اللہ لومۃ لائم، فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ کی حدوں کو قائم کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہے یا پرایا ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے،
قریب کا ہے یا دور کا ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہو.
اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اس حد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت اس برائی کا ارتکاب کرے تو ان عورتوں پر چار گواہ بنانا. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ گواہی دینے والے ان پر گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو اپنے گھروں میں قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو گلے لگا لے، ان پر موت آ جائے. اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالی ان کا کوئی راستہ نکال دے. بدکاری کی سزا اترنے سے پہلے، اس حد کے قائم ہونے سے پہلے کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 درے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے، اس حد کے قائم ہونے سے پہلے اللہ کا قانون یہ تھا کہ بدکاری کرنے والی عورت کو گھروں میں قید کر دیا جائے، یا تو موت ان پر موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت الزانیت والزانی اتاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، خذو انی قد جعل اللہ لہن سبیلا، آؤ مجھ سے ان کی سزا اور ان کی حد لے لو. قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالی نے ان کے لیے راستہ کھول دیا ہے. البکر بالبکر، جلد و میات و تغریب و عام، غیر شادی شدہ مرد اور عورت ان کے لیے 100 درے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی ہے. والسیب بالسیب، جلد و میات والرجم، اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 درے ہیں اور رجم ہے، پتھر مار مار کر ان کو ختم کرنا. اللہ نے اپنے پچھلے قانون میں ترمیم کر دی، پچھلا قانون منسوخ کر دیا اور نیا قانون ذکر کر دیا کہ فضل دو کل واحد منہما میتا جلدہ، کہ ان میں سے ہر مرد ہو یا عورت ان کو 100 درے مارے جائیں گے. ہاں ایک راستہ ایسا ہے، بعض حدود میں ایک راستہ ایسا ہے جو اللہ تعالی نے مقرر کر رکھا ہے. مثلا اگر کوئی قتل کرتا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے یا دانت توڑتا ہے، تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی. لیکن اگر ورثاء مقتول کے ورثاء دیت پر راضی ہو جائیں اور معاف کر دیں دیت لے کر، تو اسلامی حکومت بھی معاف کر دیتی ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت انس کی پھوپھی یا چچی حضرت ربیہ، اس نے دانت توڑ دیے، سنیتا جاریت من الانصار، انصار قبیلے کی ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے. فاتو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاری اللہ کے نبی کے پاس آئے، فامر بالقصاص، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ربیہ کے بھی دانت اسی طرح توڑے جائیں جیسا کہ اس نے انصاریوں کی ایک لڑکی کے دانت توڑے. فقال انس بن النضر، انس بن نضر کہنے لگے، ام انس بن مالک، جو حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا تکسر سنیتہا، میری اس رشتہ دار ربیہ کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم،
لا تکسر سنیتہا، اس عورت کے دانت نہیں توڑے جائیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس تو کہتا ہے اس عورت کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، اے انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے، اور میں نبی ہوتے ہوئے بھی اس قصاص کو روک نہیں سکتا، اس کے دانت توڑے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ لیکن انس بن نصر قسم کھا گئے تھے، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، دانت نہیں توڑے جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں ہے توڑے جائیں گے، قصاص لیا جائے گا۔ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا۔ اس واقعے سے ثابت کیا ہوا؟ صحابی کی رشتہ دار خاتون کسی کے دانت توڑے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتاب اللہ القصاص، کسی کی جرت ہو تو کیسے جب اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے، تو قصاص سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس قبیلے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ دیت لے لو، جرمانہ لے لو، پیسے لے لو، اور اس عورت کو معاف کر دو، اس کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک اتنی اونچی تھی کہ اللہ کے نبی اس کے بعد فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم ہے ایسے نہیں ہوگا، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا۔ لیکن قانون اپنی جگہ پر، کتاب اللہ القصاص، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حکومت جو یہ کہتی ہے کہ یہ بل قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں، اگر حکومت یہ کہتی کہ یہ بل مجلس عمل کی مولویوں کی فقہ کے خلاف نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ ہم اس فقہ کو ماننے والے نہیں، حکومت نے یہ کہہ کر کہ یہ بل قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، اتنی بڑی جسارت کی ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی قانون اللہ کے قرآن کے اور نبی کی حدیث کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اور حکومت بڑی ڈھٹائی سے ذرائع ابلاغ پر اس کے وزراء آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بل کتاب و سنت کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے خلاف نہیں۔ آئیے میں ان شکوں کا تذکرہ کروں جن شکوں کو اڑا دیا گیا یا ان میں ترامیم کر دی گئی۔ بدکاری کی شرعی سزا جو آپ نے سنی، اس کو بدل کر بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورت کو 5 سال قید اور 10,000 جرمانے کی سزا لگا دی۔ اللہ کے نبی نے رجم کیا شادی شدہ کو، غیر شادی شدہ کو درے مارے اور 1 سال کی جلا وطنی دی۔ ہماری پارلیمنٹ نے 5 سال سزا اور 10,000 جرمانہ دے کر اگر کوئی بدکاری کرتا ہے اس کی سزا مقرر کر دی۔ یہ قرآن حدیث کے عین مطابق ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے یا نبی کی کون سی حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ 5 سال قید رکھو، 10,000 جرمانہ دو اور پھر اس کو چھوڑ دو؟ یہ وہی سزا ہے جو یہودیوں نے مقرر کی تھی کہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو جب وہ شادی شدہ ہو رجم کرنے کی بجائے ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا جاتا تھا، اور تورات کے اس حکم کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ہماری پارلیمنٹ نے قرآن کی صریح آیت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک سزا مقرر کی ہے جو شرک پر مبنی ہے۔ قانون سازی کتاب و سنت کے مقابلے میں شرک ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے حکم میں ترمیم یا تبدیلی کرنے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے. اسی طرح زنا کی تہمت لگانے پر بھی 5 سال قید اور 10,000 جرمانہ رکھا گیا ہے، اور قرآن میں زنا کی تہمت لگانے والے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر، شادی شدہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتا، فجلدوہم 80 جلدۃً، ان کو 80 درے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں. اللہ نے تہمت کی سزا قرآن میں ذکر کر دی کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ہماری پارلیمنٹ نے اس 80 کوڑوں کے بدلے میں 5 سال قید اور 10,000 جرمانے کی سزا رکھ دی. ابھی بھی قرآن میں کوئی ترمیم نہیں کی، قرآن کی سزا میں، اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ حکومت ڈھٹائی سے کہتی ہے یہ بل عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے. کہیں سزا کم کر دی اور کہیں ظلم کرتے ہوئے سزا کو بڑھا دیا. قانون میں بدکاری کی سزا، چاہے وہ جبری ہے، زنا بالجبر ہے یا زنا بالرضا ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے. یہاں حکومت نے زنا بالجبر کو سزائے موت کی سزا مقرر کر دی. زنا بالجبر کو سزائے موت کی سزا میں بدل دیا کہ سزائے موت دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ کہہ دیا کوئی اپنی بیوی کی رضامندی کے خلاف بھی اگر اس کے قریب آئے گا، اس کے ساتھ ملے گا، اس کو بھی سزائے موت دے دی جائے گی. کوئی عورت جا کر جھوٹ بول کر کہے کہ میرے میاں نے زبردستی کی ہے، کہا اس کو بھی سولی چڑھا دو. اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہنے والوں، خود کیا قانون مقرر کرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر قانون مقرر کرنا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا. شرعی سزا میں معافی کا اختیار صوبائی حکومت کو دے دیا گیا یا صدر کو دے دیا گیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تعافوا الحدود فیما بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو، اگر کسی نے چوری کی ہے، حکومت میں معاملہ پہنچنے سے پہلے اس کو معاف کر دو. ایک شخص چور کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لے گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. کہنے لگا اللہ کے نبی، اس چادر کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کہا ہاں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ربع دینار مالیت کا سامان اگر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کہا اللہ کے نبی میں اس کو معاف کرتا ہوں. فرمایا اگر معاف کرنا ہوتا پہلے معاف کر دیتا، اب معافی کا اختیار تجھے نہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو. فلما بلغنی من حد فقد وجب، اگر میرے پاس کوئی آدمی شکایت لے کر آیا اور اس کا جرم ثابت بھی ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ کام کیا، فقد وجب، پھر حکومت پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس حد پر حد لگائے، اس کو سزا دے. پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں، اگر حکومت بھی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتی.
یہاں صوبائی حکومت کو اور پریزیڈنٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اگر کسی کے قتل کا فیصلہ کر دے تب بھی تم نے ان کو انگلینڈ پہنچانا ہے، اسپیشل جہاز منگوانا ہے اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچانا. لیان کی صورت میں زنا کے ثبوت کے لیے اللہ نے چار گواہ مقرر کیے، فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم، اور اسلامی تاریخ میں کبھی کوئی بدکاری ایسی نہیں ہوئی کہ چار گواہوں نے اس بدکاری کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اسلامی تاریخ میں رجم جب بھی ہوا خود اعتراف کی وجہ سے ہوا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ بدکاری کرتے ہوئے چار گواہ اس بدکاری کو دیکھے. وہ چار گواہ ناممکن تھے، مشکل تھے. یہاں حکومت نے چار کی بجائے پانچ گواہوں کی شرط لگا دی کہ چار نہیں، کیونکہ اللہ نے چار کہے ہمارا بھی تو تھوڑا سا اختیار ہونا چاہیے، یہ پانچواں ہماری طرف سے لو. اللہ کے قانون میں یہاں یوں ترمیم کی گئی. ایک اور ترمیم لیان کی صورت میں، بیوی اگر اعتراف کر لے کہ میں نے یہ بدکاری کی ہے اس پر کوئی سزا نہیں، اس شک کو ہی ختم کر دیا گیا. اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر کا فرمان موجود ہے، الا وان الرجم حق على من زنا، لوگوں سن لو، رجم اس پر ثابت ہو گیا جو بدکاری کرے، وقد احسن، اور وہ شادی شدہ ہو. اذا قامت البینۃ، اگر گواہ گواہی دے دیں، چار گواہ گواہی دے دیں کہ اس نے بدکاری کی ہے شادی شدہ نے، اس کو رجم کر دو. او کان الحمل، اگر عورت پیٹ اٹھا لے، اس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو جائے، تب بھی اس کو رجم کر دیا جائے گا. اول اعتراف ہو، اور اگر عورت خود اعتراف کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تب بھی اس کو رجم کر دو. عورت کا اعتراف رجم کا سبب بنتا ہے، حکومت نے اس کو بھی اڑا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعے کا فیصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وغدو یا انیس، اے انیس کل صبح کو جانا، الا امراتن ہذا، اس عورت کے پاس، فائن اعترافت، فائن اعترافت، اگر عورت اعتراف کر لے، فرجمہا، اس عورت کو رجم کر دینا، فغدا علیہا فاعترفت فرجمہا، انیس اس عورت کے پاس گئے، اس عورت نے اعتراف کر لیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، فرجمہا، حضرت انیس نے اس عورت کو رجم کر ڈالا. یہ اسلام کی حدیں ہیں، ابھی کوئی ترمیم نہیں ہوئی، ابھی کوئی فرق نہیں پڑا، ابھی یہ بل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اگر یہ نہ کہتے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یہ کہہ دیتے یہ فقہ حنفیہ اور جعفریہ کے مطابق ہے، بھلے سے کہتے ہمیں کیا اعتراض، تمہارا ملک، تمہاری اکثریت، تمہارا راج، تمہاری حکومت، جو چاہے تمہارا حسن کرشمہ ساز کرے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، یہ کتاب و سنت کے ماننے والوں کی غیرت کو للکارا گیا ہے. اب جو اس بل کے آنے کے بعد خاموشی اختیار کرے گا وہ ویسے ہی مجرم ہوگا جیسے حکومت مجرم. ہم اس کے بل کے خلاف ہیں، اس کے خلاف رٹ سپریم کورٹ میں ہو چکی، اور اگر نہیں ہوئی تو ہم کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ میں رٹ کی جائے. ہم اس کے خلاف پمفلٹ چھاپیں گے، آئندہ جمعے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، یہ پمفلٹ لے کر لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. قرآن و حدیث کی حفاظت ہمارے ذمے ہے،
قرآن و حدیث میں تبدیلی ناممکن ہے اور اس تبدیلی کی ہم مخالفت کریں گے، اپنے منبروں پر بھی، اپنے دروس میں بھی، اپنی تقاریر میں بھی، اپنی تحریر میں بھی، اور وہ بے حیرت ہوگا جو اپنے گھر جا کر چپ ہو جائے گا، وہ دس سے مس نہ ہوگا، وہ اس بل کے خلاف نہ بولے گا، وہ اس بل کے پمفلٹ کو تقسیم نہ کرے گا، وہ اپنے ساتھیوں کی مجلس میں اس بل کی مخالفت نہ کرے گا، وہ بے حیرت ہوگا اور روح سیاہ ہوگا. کامیاب ہوگا وہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کا سپاہی بنے گا، اسلامی غیرت کو زندہ کرے گا، اس چنگاری سے ان کے خرمن کو جلائے گا اور ان کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کی برتری کو ثابت کرے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. آپ متحدہ مجلس عمل کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ان علماء کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں، کیا یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی؟ مجلس عمل کے ماننے والے یہاں اس جمعے میں جمعہ سننے کے لیے آتے ہیں اور یہ خبریں وہ اپنے مولویوں تک پہنچاتے ہیں، اور اگر مولویوں تک نہ پہنچے کم از کم مجلس عمل کے ساتھ تعلق رکھنے والے اپنے عقیدے کی اصلاح ضرور کریں گے کہ مجلس عمل والوں کا دین دین الہی نہیں ہے بلکہ دین اکبری ہے. یہ باتیں ہم اس لیے کہتے ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ غیبت ہے، اب شیطان کے خلاف باتیں کریں تو پھر کیا شیطان کی غیبت ہو جائے گی؟ برے لوگوں اور بری باتوں کے خلاف باتیں کریں تو کیا یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ اس کو غیبت نہیں کہتے، یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. غسل خانے میں جانے کے بعد وضو کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ کہہ لیں، یا وضو کرنے کے بعد بسم اللہ کہیں؟ ٹوائلٹ میں بسم اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آدمی کو وضو کے بارے میں شک ہو کہ ہے یا نہیں تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، شک کی وجہ سے وضو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. جب یقین ہو کہ واقعی وضو ٹوٹ گیا ہے تب وضو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شک شیطان ڈالتا ہے. ایک آدمی فوت ہو چکا، اس کا ایک بیٹا بڑا صالح ہے، جو وہ نیکی کرے گا تو ماں باپ کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا، اس کا دوسرا بیٹا نافرمان بدتی اور گناہگار ہے، کیا اس کے گناہوں کا بار بھی اس کے والدین پر ہوگا؟ اگر اس باپ نے اپنے بیٹے کی اصلاح کی کوشش کی اپنی زندگی میں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس باپ پر، لیکن اگر باپ بھی اس کی برائی میں اس کی زندگی میں اپنی زندگی میں شریک رہا کہ بیٹا ٹھیک ہے جو مرضی کر، تو یہ گناہ اس کے باپ کو بھی ملے گا. بے نمازی سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بے نمازی سے رشتہ تعلق اس لیے اگر کوئی رکھے کہ میں اس کو سمجھاؤں اور لگاتار سمجھاتا رہوں تو صحیح ہے، اور اگر اس کو سمجھاتا نہیں تو رشتہ داری قائم کرنا یا تعلق رکھنا جائز نہیں. بیٹی کا رشتہ اس کو نہ دے، صرف تعلق قائم رکھے، آنا جانا رکھے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. جواب دینے والی 20ویں بیوی کے بارے میں بتلائیں کہ جو ہر بات کا جواب دیتی ہے، جواب دیتی ہے، آپ کی نافرمانی کرتی ہے، گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا کبیرہ کی مرتکب ہے، اس کو سمجھائیں کہ اسلام میں یہ جائز نہیں.
نماز تہجد کے بارے میں بتائیں کہ میں کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جو بھی عمل کریں متواتر کریں، مستقل کریں، چاہے تھوڑی رکعت پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو عمل متواتر ہے وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا ثواب تو ملے گا لیکن وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ ہوگا۔ جہاد کشمیر کے بارے میں بتلائیں کہ جو عالم 5 سال پہلے کشمیر کا جہاد فرض کہتے تھے وہ آج اس کو پاکستانیوں کے لیے فرض نہیں سمجھتے ہیں، بتائیں قرآن حدیث کے مطابق؟ ہم تو پہلے بھی یہی کہتے تھے یہ ڈرامہ بازی ہے، چندے اکٹھے کرنے کے طریقے کار ہیں، ایجنسیوں کے ذریعے سے اپنے نوجوانوں کو مروانا ہے، اور ہمارا نظریہ آج بھی وہی ہے۔ جو بدل گئے اب کہتے ہیں کہ اب فرض نہیں ہے، وہ ان سے جا کر پوچھیں کہ اب کیوں بدلے ہیں، کیا کوئی اللہ کی طرف سے نئی وہی آ گئی ہے جس کی وجہ سے نظریہ بدل لیا ہے آپ لوگوں نے؟ آج کل کیوں ٹی وی پر طاہر القادری بخاری شریف کی شرح بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہیں؟ اس نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اس کے لیے آپ کا کیا رد عمل ہے لوگوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے؟ غضب یہ ہے کہ آگے صحیح بخاری رکھ کر طاہر القادری بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بخاری شریف کے بارے میں غلط شکوک پیدا کیے جائیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ٹی وی چینل ہم بھی بنائیں اور ہم بھی صحیح دین ان تک پہنچائیں، توحید و سنت ان تک پہنچے، اور جب تک وہ قائم نہیں ہوتا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرام ریکارڈ کر کر کسی ٹی وی چینل کو دیے جائیں تاکہ وہ ان کو نشر کرے اور لوگوں کو گمراہی اور اسلام کے بارے میں پتہ لگے۔ یہ طاہر القادری کی ٹی وی پہ آ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس گمراہی کا یہاں تک یعنی اپنی شیطانیت میں یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب امام غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں زبان سے سبحان اللہ نہ کہیں، کیونکہ ان کی آواز بھی پردہ ہے، لہذا اپنے بائیں دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں، اس طریقے سے آواز پیدا کریں۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہم اللہ کے نبی کی آمد پر عید میلاد مناتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں، اس سے اس بخاری کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی آئے اور صحابہ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارا، ثابت ہوا کہ نبی کی آمد پر تالیاں پیٹنا، بھنگڑے ڈالنا، ناچنا گانا سب جائز ہے اور بخاری کی حدیث سے جائز ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ رقص جو تم کرتے ہو یہ کہاں سے جائز ہے؟ کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ وہ نبی جو بیمار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ارکز برجلک، اپنی ایڑی زمین پر مار۔ اب اپنی ایڑی زمین پر مارنے کے بعد چشمہ پیدا ہونا تھا جس سے انہوں نے نہانا اور اس کے پانی کو پینا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو اس نبی نے کیا اور اس شفا یاب ہوا۔ کہتے ہیں اب قرآن میں جو آیا ارکز برجلک، اپنی ایڑی زمین پر مار، تو ثابت ہوا کہ ٹھمکا لگانا بھی جائز ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔